إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد تربية أولاد کے نبوی اصول کا خطبہ جاری ہے. پچھلے خطبوں میں پانچ اصول بیان کیے تھے. نمبر ایک، اچھے شریک حیات کی تلاش، اچھے بچوں کے لیے اچھے والدین کی ضرورت ہوتی ہے، اور اچھے کا معیار دین بیان کیا تھا. دوسرا اصل تھا بچوں کو ایمانی گھر اور ایمانی ماحول فراہم کرنا. بچہ جو دیکھتا ہے وہی سیکھتا ہے، اس کے ارد گرد کا ماحول اس بچے کو بناتا ہے. اگر آپ بچوں کو ماحول ایمانی ماحول دیں گے، تقوی کا ماحول دیں گے، تو بچہ مومن اور متقی ضرور بنے گا. لیکن اگر آپ بچوں کو شیطانی ماحول دیں گے تو بچہ شیطان ضرور بنے گا. تیسرا اصل تھا تحنیک، جس کو ہم گھٹی کہتے ہیں. بچے کی تربیت کے لیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس سنت کی اتباع کرنے سے بچوں کی اچھی تربیت ہوتی ہے. اور پچھلے خطبے میں بیان کیا تھا تحنیک، یعنی اس گھٹی کے بعض احکام اور مسائل. چوتھے نمبر پہ عقیقہ، عقیقے بچے کا حق ہے. سننا مقتدا ہے والدین پر کہ وہ بچے کا عقیقہ نکالے. لڑکے کے لیے دو بکرے اور لڑکی کے لیے ایک بکرا. اور عقیقے کے احکام مسائل بھی پچھلے جمعے میں میں بیان کر چکا ہوں. اور پانچواں اصل تھا بچوں کی تربیت بچوں کے اچھے نام رکھنے سے، اور بچوں کے کس طریقے سے اچھے نام رکھنے، یہ بھی پچھلے خطبے بیان کر چکے ہیں. آج کے خطبے سے چھٹا اصل، بچوں کی تربیت کے نبوی اصول میں سے جو چھٹا اصل ہے وہ ہے بچوں کو ہمیشہ صرف اللہ تعالی سے ڈرانا، اور ان کے دلوں میں اللہ تعالی کی عظمت کو بہترین طریقے سے حکمت کے ساتھ ان کے دلوں کے اندر بھر دینا. اللہ تعالی کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کا ڈر. سورۃ لقمان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا بنی انہا ان تک حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ. اللہ تعالیٰ کے ولی لقمان رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیٹوں کو نصیحت کرتے ہوئے یہ بیان کر رہے ہیں، یا بنیا، اے میرے بچے، بے شک اگر رائی کے دانہ بھی ہو اور وہ پتھر کے اندر اس پوری دنیا میں کسی پتھر کے اندر وہ دانہ چھپا ہوا ہو یا آسمانوں میں کہیں چھپا ہوا ہو یا زمین کے کسی حصے میں چھپا ہوا ہو تو اللہ تعالیٰ اسے جانتا بھی ہے کہاں پہ ہے اور اسے پکڑ بھی سکتا ہے. یأتی بھی اللہ, چار پانچ لفظ ہیں چھوٹے سے, لیکن ان چار پانچ لفظوں میں اللہ تعالیٰ کی بڑھائی عظمت اور اللہ تعالیٰ کا ڈر تقوی اس بچے کے دل میں بویا جا رہا ہے. جیسے ایک بیج بوتے ہیں ہم لوگ زمین کے اندر, اس بچے کے دل میں اللہ تعالیٰ کے ڈر کے بیج کو بویا جا رہا ہے. اے بچے, تم جو کچھ بھی کرو لیکن یہ نہ بھولنا کہ وہ رب جو ایک رائی کے دانے کو صرف جانتا ہی نہیں کہ وہ کہاں پہ ہے بلکہ اسے پکڑ بھی سکتا ہے, تو تم یہ نہ بھولنا کبھی زندگی میں کہ جو کچھ تم کر رہے ہو رب ذوالجلال وہ جانتا ہے, اور اگر برا عمل کرو گے تو تمہیں پکڑ بھی سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کا ڈر بچے کے دل میں, اللہ تعالیٰ کا ڈر. جب بچہ غلطی کرے اسے یاد دلاؤ کہ دیکھو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. اسے کسی اور چیز سے نہ ڈراؤ, جن بھوت پریت سے نہ ڈراؤ. بچپن سے ہم اپنے بچوں کو ڈراتے ہیں رات کو, خاص طور پر بعض مائیں کیا کرتی ہیں, جلدی سے سو جاؤ جن آ جائے گا, جلدی سے سو جاؤ فلاں بلا آ جائے گی. بچے کے دل میں جنوں کا ڈر شیطانوں کا ڈر بھر دیتے ہیں, اور بچہ اسی ڈر کی بنیاد پر انہی جنوں اور شیطان سے ڈرتا رہتا ہے, اور یہ جن اور شیطان سے بچے کو تکلیف پہنچاتے رہتے ہیں. بچے کے دل میں یہ ڈال دو بچپن سے ہی, جب اسے سمجھ شروع ہو رہی ہو, کیونکہ آج سے لے کے بعد کے جتنے خطبات ہیں یہ بچے کی سمجھ کے بعد, جو پہلے خطبات ہیں بچے کی سمجھ سے پہلے تھے. اب عقیقہ آپ نے کیا, بچے کی عمر ابھی ایک ہفتہ ہے, وہ کیا سمجھتا ہے ایک ہفتے کا بچہ. وہ آپ پر کچھ ایسے کام تھے جو بچے کے لیے فائدہ مند تھے, اس لیے میں نے اس کو بیان کیا کہ بچوں کی تربیت کے لیے ضروری تھے. لیکن آج کے خطبے کے بعد جتنے بھی میں اصول بیان کروں گا وہ بچے کی سمجھ کے بعد, پانچ سال کا بچہ سمجھنا شروع کرتا ہے, اسے پتہ چلتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. اور بعض ایسی اصول میں بیان کروں گا جو تین سال سے شروع ہوتے ہیں یا دو سال سے شروع ہوتے ہیں. تو جو ہی بچے کو سمجھ آنا شروع ہو تو اسے یہ سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کا ایک رب ہے جو اسے ہر پل ہر وقت دیکھ رہا ہے, جو اس کے ایک ایک قدم کو جانتا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے. تو اس بچے کا دل میں رب کا ڈر بھر دو, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بچے کو اچھی طریقے سے حکمت کے ساتھ پیار کے ساتھ یہ بھی بیان کر دو کہ اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے اور کیا ناپسند ہے. جب یہ پتہ چل گیا کہ اتنی عظیم ذات ہے, اتنی طاقتور ذات ہے کہ زمین آسمان کو اسی ذات نے پیدا کیا ہے, اور رائے کے دانے کو اسی ذات نے پیدا کیا ہے, پتھروں پہاڑوں کو اسی ذات نے پیدا کیا ہے, اور پکڑنے کے لیے بھی صرف وہی ذات ہے, کوئی اور پکڑ نہیں سکتا, تو پھر اس ذات کو کیا پسند ہے اور کیا ناپسند ہے یہ بچے کے دل بچپن سے ڈال دو. جھوٹ بولتا ہے؟ نہیں, جھوٹ نہیں بولو. کیوں جھوٹ نہیں بولو؟ اس لیے کہ معاشرہ کہتا ہے جھوٹا ہے؟ نہیں, اس لیے کہ تیرا رب ناراض ہوتا ہے, جھوٹ نہ بولو. والدین کی نافرمانی ہوتی, اونچی آواز میں بات ہوتی ہے, منع کرو, یہ غلط ہے. کیوں غلط ہے یہ بھی بتاؤ, کیونکہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. جیسے انہی آیات میں آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ لقمان میں, ان اللہ لا یحب کل مختال فخور, اللہ تعالیٰ کبھی پسند نہیں کرتا تکبر کرنے والے کو. تو بچے کے دل میں یہ بھی بات ڈالیں, اگر یہ اس نصیحت پر عمل کرتے جاؤ گے, جتنی میں نے ابھی باتیں بیان آگے بھی نصیحتیں آئیں گی لقمان رحمتہ اللہ علیہ کی, جو اپنے بیٹوں کو نصیحت کی ہے, تو آخر میں اللہ تعالیٰ فرمایا ہے لقمان کی زبان پر کہ اللہ تعالیٰ متکبر کو کبھی پسند نہیں کرتا. یعنی اگر ان نصیحتوں پر عمل بھی کر لو تو کبھی یہ گمان نہ کرنا کہ میں سب سے اچھا ہوں اور تیرے دل میں تکبر تھوڑا سا بھی پیدا ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ کیا پسند ہے کیا ناپسند ہے یہ بچے کے دل کے اندر بیج کی طرح بونا ہے, ہم لوگوں نے بونا ہے. ساتواں اصل ہے اس کے بعد بچوں کو بچپن سے ہی توحید اور صحیح عقیدے کی تعلیم دینا. بعض لوگ تعجب کرتے ہیں، ارے پانچ سال کا بچہ ہے، اس کو کیا توحید کو سمجھائیں؟ پانچ سال کے بچوں کو اب توحید نہیں سمجھا سکتے. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی والدہ ام سلیم رضی اللہ عنہم اجمعین دو سال کی عمر تھی انس بن مالک کی، کلمہ شہادت کی تلقین کرتے تھے، بیٹا پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. دو سال کا بچہ. ہمارے بچے دس سال کے ہوتے ہیں مشکل سے کلمہ پڑھنا آتا ہے، اور اس کلمے کا معنی بھی بتاؤ، معنی کیا ہے اس کلمے کا؟ پڑھ تو لیا ہم نے زبان سے، اس بچے کو کیا پتا ہو معنی کیا ہے؟ بچے کو اس سے بھی زیادہ معلوم ہے، آپ نہیں جانتے بچے کو اللہ تعالیٰ کتنی عقل دی ہے، کتنی سمجھ دی ہے. یہ تو ہماری کم عقلی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچے کو صرف ٹافی کا پتہ ہے، چاکلیٹ کا پتہ ہے، کھلونے کا پتہ ہے. بچے کے پاس صرف دو چیزیں ہوتی ہیں، جب پیدا ہوتا ہے صرف بھوک ہوتی ہے بچے کو، بس جب بھوکا ہوتا ہے وہ روتا ہے، ماں کو پتہ چلتا ہے کہ یہ بھوکا اسے دودھ پلا دیتی ہے. تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے جیسے میدا بھوکا ہوتا ہے اس کا دماغ بھی ایسے بھوکا ہوتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں بچے بہت زیادہ سوال کرتے ہیں، بہت زیادہ، بابا یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، وہ کیا ہے، وہ کیا ہے. بعض لوگ تنگ آ جاتے ہیں، دفع ہو جاؤ. اگر آپ نہیں بتائیں گے اپنے بیٹے کو تو یاد رکھیے اس کی پیاس، اس کی بھوک مٹانے کے لیے کسی اور سے جا کے پوچھے گا. وہ کھانا آپ نہیں دیں گے تو کھانا کہیں سے بھی لے لے گا. وہ اگر سوالوں کے جواب آپ نہیں دیں گے تو کہیں سے بھی جواب لے لے گا. وہ اس سے پہلے کہ اسے غلط جواب دیا جائے آپ اسے کیوں جواب نہیں دیتے؟ آپ اس کے لیے بہترین نمونہ ہو. اس لیے بچوں کے سوالوں سے پریشان نہ ہو. ہاں بعض وقت ہمارے پاس جواب نہیں ہوتے، ہم جانتے ہیں ایسے الٹے سیدھے سوال ہوتے ہیں، ہمارے پاس جواب نہیں ہوتے، تو اس وقت ہم کیا کریں؟ اس کا بھی حل ہے. اس کا حل یہ ہے کہ بچوں کو کہو کہ ابھی تم چھوٹے ہو، جب تم بڑے ہو جاؤ گے تم اس کی سمجھ آ جائے گی. بعض بچے اور بھی جیسے کہتے ہیں نا لیچڑ ہوتے، چپک جاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں ہمیں کیوں سمجھ نہیں آتی، آپ کو کیوں سمجھ آ گئی ہے، بڑے ہونے کا کیا مطلب ہے؟ پھر اسے ایک عملی مثال دو. کمرے کے اندر کوئی چیز رکھی ہو، ٹی وی ہے، کوئی ایسی کوئی کبڈ ہے چھوٹی سی، کوئی چیز بھی ہو، اسے کو بیٹا ایسے اٹھاؤ. اب بچہ اتنا بڑا ٹی وی کہاں اٹھا سکتا ہے، یا بڑی چیز بھاری سے کہاں اٹھا سکتا ہے؟ تو وہ زور لگا کے واپس آئے گا، میں نہیں اٹھا سکتا. اس کے سامنے جا کے خود اٹھاؤ، پھر اسے بتاؤ جب میں تیری عمر میں تھا اس وقت میں بھی ایسا تھا، مجھے سمجھ چیزوں کو نہیں آتی تھی، جب میں بڑا ہو گیا ہوں اب دیکھو میں یہ بھاری چیز اٹھا سکتا ہوں. جب تم بڑے ہو جاؤ گے تم بات بھی سمجھ آئے گی اور تم یہ ٹی وی بھی اٹھا سکو گے. لیکن جواب آپ کے پاس کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے. آپ کو پتہ نہیں، آپ پوچھ کے بتاؤ کیا مشکل ہے. ہم اپنی ماں کے پیٹ سے جب نکلتے ہیں کیا ہم عالم ہوتے ہیں؟ سب جاہل ہیں اور علم حاصل کرتے ہیں، اور علم آتا بھی علم حاصل کرنے سے ہے. بہرحال تو سب سے پہلے توحید اور صحیح عقیدے کی تعلیم دینا بچے کو. سورۃ لقمان میں اللہ تعالی نے ان آیات کا آغاز، نصیحت کا آغاز ان لفظوں سے کیا ہے، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. اللہ اکبر. توحید کی بات نہیں کی، شرک جو توحید کا ضد ہے اس سے بات شروع کی. کلمہ توحید میں دیکھیں لا الہ، پہلے لا الہ ہے پھر الا اللہ ہے. پہلے شرک سے بچو تب تو آپ توحید سمجھ سکتے ہو، اگر شرک سے بچ نہیں سکتے ہو تو توحید کو سمجھ نہیں سکتے ہو. بیٹا شرک سے بچنا، صرف اتنی ہی نہیں شرک سے بچنا بلکہ کیوں بچنا ہے، اور یہ بھی ایک اصل ہے نبوی اصول میں سے. تعلیم کے وقت، بچے کی تعلیم کے وقت اسے بیان کی، یہ بھی ساتھ ساتھ بتا دیا کرو یہ عمل غلط کیوں ہے. منع کرتے ہو، بعض لوگ کیا کرتے، منع کرتے وجہ نہیں بتاتے، تو بچوں کو پتہ نہیں ہوتا منع کیوں کیا گیا ہے. ساتھ بتاؤ جو تعلیم دے رہے ہو اسے یہ بھی بیان کرو کہ اس کا مطلب کیا ہے. اب شرک نہیں کرنا، اچھا کیوں نہیں کرنا؟ ان شرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم اس دنیا میں، اس کائنات میں اگر موجود ہے تو وہ شرک ہے، اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں. اور سب سے بڑا گناہ اگر اس کائنات میں موجود ہے تو وہ شرک ہے، جو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ شرک کبھی معاف نہیں کرے گا. اس لیے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے پہلے نماز کا حکم نہیں دیا، روزے کا حکم نہیں دیا، وہ دیا بعد میں دیا ہے، سب سے پہلے اس عمل کا ذکر کیا ہے، اس عمل کی نصیحت کی ہے، اگر وہ عمل درست ہے تو نماز، روزہ، حج، زکات، معاملات بھی درست ہیں، اگر وہ درست نہیں ہے تو اس کے بعد کوئی چیز بھی صحیح نہیں ہو سکتی، اور وہ ہے کلمہ توحید۔ تو بچوں کو بچپن سے کلمہ توحید کی تعلیم دینا اور صحیح عقیدہ، ابھی تو کلمہ توحید کی بات ہو رہی تھی، مشکل سے ہم نے یہ سمجھا کہ بچوں کو کلمہ توحید سمجھانا ہے، اب صحیح عقیدہ کہاں سمجھائیں بچوں کو؟ ترمذی کی روایت میں آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سیدنا عبداللہ بن عباس کے ساتھ بیٹھے تھے، ہم بھی بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہمارا کیا حال ہوتا ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کو دیکھے بچوں پر بھی رحمت ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا غلام، اور مسلم احمد کی روایت میں یا غلیم تصغیر سے، جس کا مفہوم تو اے بچے، لیکن جو صحیح مفہوم ہے اے پیارے بچے، اس لفظ سے اے پیارے بچے، بچہ متوجہ ہوتا ہے، اب جب پکارتے ہیں تو بچہ اے پیارے بچے، بچے کا دماغ بھی کھل جاتا ہے، کان بھی کھل جاتے ہیں، اس کا دل بھی کھل جاتا ہے، یا غلام انی اعلمک کلمات، اے پیارے بچے میں تجھے کچھ چند باتیں بیان کرنے جا رہا ہوں، چند باتوں کی تعلیم دینے جا رہا ہوں۔ اور یہاں پہ یہ بھی حکمت ہے کہ جب کوئی بات کرنی ہو، بعض بچے مصروف ہوتے ہیں کھیلوں میں، تو اسے بلاتے وقت یہ ضرور کہ تھوڑی سی بات کرنی ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ آپ نے اسے روک ہی دیا ہے، اتنی دیر آپ سے کوئی لمبا خطبہ دینے والے ہیں، علم کو کہنا چند باتیں کرنی ہیں، چند باتوں کی تعلیم دینی ہے۔ سب سے پہلے احفظ اللہ یحفظ، اب چھوٹے بچے کو نصیحت کی جا رہی ہے، اور نصیحت کرنے والے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور جسے نصیحت کی جا رہی ہے وہ اس امت کے سب سے بڑے عالم گزرے ہیں، علماء میں سے، فقیہ ہذہ الامہ، مفسر القرآن، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، بچپن سے یہ تعلیم دی گئی، اور جب عالم ہوئے بڑی عمر میں تو اپنے وقت میں سے اسے ایسا کوئی عالم نہیں تھا۔ اے بچے میں تجھے چند باتیں کی تعلیم دینے جا رہا ہوں، سب سے پہلی بات ہے احفظ اللہ یحفظ، اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کرے گا، دین کی حفاظت کرو۔ ارے دین کیا ہوتا ہے؟ دین زندگی کا گزارنے کا وہ بہترین طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے، اور اس کی تعلیم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، جس سے دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، جس کے اندر دنیا اور آخرت کی کامیابی موجود ہے۔ اس دین کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا، یعنی اگر دین کی حفاظت نہیں کرو گے تو پھر تمہارا یہ حال ہوگا کہ تم اس کے لائق نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کرے۔ اللہ کے دین کی حفاظت کرو، احفظ اللہ تجیدہ تجاہک، اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ کو اپنی طرف پاؤ گے، اپنے ساتھ پاؤ گے، یہ رب ذو الجلال ہمیشہ تیرا ساتھ دیتا رہے گا، جب تک اس دین پہ عمل ہوگا تب تک اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہوگا۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، جب بھی سوال کرو، جب بھی پکارو تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہی پکارنا، جب بھی سوال کرو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے ہی سوال کرنا۔ اللہ اکبر۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی مدد طلب کرو تو اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنا، کسی اور سے مدد طلب نہیں کرنا۔ میرے بھائی، چھوٹا بچہ ہے، جب بھی ہاتھ اٹھیں تو یا اللہ مدد کی آواز منہ سے نکلے، کسی اور کو کبھی نہ پکارنا۔ اور اس عقیدے کو آج کے دور میں بڑے بڑے لوگ نہیں سمجھ سکے، بعض ایسے لوگ جو اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں وہ اس عقیدے کو نہیں سمجھ سکے آج۔ لمبی داڑیاں ہیں، سر پہ بڑے بڑے امامے رکھے ہوئے ہیں، لیکن کاش ان لفظوں کو سمجھ لیتے جن لفظوں کے چھوٹے سے بچے نے سمجھا ہے. اللہ کی قسم کھا رہا ہوں، اس بچے نے زندگی ساری میں سوائے یا اللہ مدد کے کچھ کہا نہیں ہے ساری زندگی میں. کیوں؟ یہ تعلیم دی جا رہی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. جب بھی سوال کرو اللہ تعالیٰ سے سوال کرو، جب بھی مدد مانگو اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگو. آج یہی عقیدہ لوگوں کو بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ وہابی کو سمجھ نہیں ہے. ہم آپ کو صرف اتنی گزارش کرتے ہیں ہم لوگوں سے کہ یا رسول اللہ مدد، یا غوث مدد کی جگہ آپ یا اللہ مدد کہو، کیا مشکل پڑتی ہے؟ یہی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے سے بچے کو دے رہے ہیں. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، اور زندہ سے مدد طلب کرنا جائز ہے شرعاً. زندہ سے آپ مدد طلب کرتے ہو اچھے کاموں میں تو جائز ہے. آپ کو مشکل پڑ گئی ہے، آپ مسلمان بھائی سے مدد مانگتے ہو تو یہ جائز ہے، یہ کسی نے کہا شرک ہے. لیکن بعض ظالموں نے یہ تہمت لگا دی ہے کہ یہ وہابی ہیں، یہ کہتے ہیں جس سے مدد مانگو وہ شرک ہے. مسلمان بھائی سے اگر کوئی شخص ڈوب رہا ہے، میں نے کانوں سے سنا، ایک شخص خطبہ دے رہا تھا، لوگوں کو یہ کہہ رہا تھا یہ وہابی جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ عقیدہ ہے، اگر کوئی شخص ڈوب رہا ہے وہ مدد کے لیے کہہ رہے تو وہ کہتے یہ مشرک ہے. اللہ قسم یہ بہتان ہے. دنیاوی امور میں، اچھے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنا فضیلت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. ایک دوسرے کی مدد کرو اچھے کاموں میں، بر و تقوی کے کاموں میں، اور ایک دوسرے کی مدد نہ کرو غلط کاموں میں، بدکار میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو. تو اس بچے نے اس عقیدے کو سمجھ لیا ہے. اور اتنی نہیں، توحید کا حکم دیا، شرک سے منع کیا، اور آگے مزید عقیدوں کو بیان کیا. اور یہ بھی اچھی طرح سمجھ لو، اگر ساری کی ساری امت، ساری کی ساری دنیا جمع ہو جائیں اور تجھے کوئی نفع پہنچانا چاہیں، تو وہی نفع آپ کو ملے گا جو آپ کی قسمت میں لکھ دیا گیا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتی یہ پوری دنیا. اور اگر یہ ساری کی ساری دنیا مل جائے اور تجھے نقصان پہنچانا چاہے، تو صرف اتنا ہی نقصان پہنچے گا جتنا کہ اللہ تعالی نے تیرے قسمت میں لکھ دیا ہے. رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلم اٹھا دیے گئے اور صحیفے خشک ہو چکے ہیں، تقدیر لکھ دی گئی ہے. میرے بھائیو، تقدیر کا مسئلہ پیچیدہ مسئلہ ہے، آج کے دور میں بڑے بڑے لوگوں نے نہیں سمجھا جو علم کا دعویٰ کرتے ہیں. اور واقعی حقیقتاً ابھی بھی جو سب سے مشکل مسئلہ ہے عقیدے کے مسائل میں، وہ تقدیر کے مسائل ہیں. اور اس بچے کو تعلیم دی جا رہی ہے تقدیر کے مسائل. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ کلمہ توحید پڑھانا مشکل ہے بچوں کے لیے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بچے کو عقیدے کا وہ مسئلہ جو مشکل ترین مسئلہ وہ بھی بیان کر رہے ہیں، کہ بچوں کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہماری تدبیر کرتا ہے، اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. نفع نقصان کا مالک بھی وہی ہے، مشکل کشا بھی وہی ہے، حاجت روا بھی وہی ہے. جب یہ ساری کی ساری چیزیں اس رب ذو الجلال کی صفات ہیں، تو جب یہ ہاتھ اٹھیں مدد کے لیے تو صرف اور صرف اسی ذات کے لیے اٹھیں، کسی اور کے لیے نہیں. تو یہ صحیح عقیدہ اور توحید کی دعوت بچوں کو دینا. اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. اور اسی اصل میں ایک میں سے ایک بات رہ گئی، میں وہ بھی بیان کر دوں. کہ توحید و صحیح عقیدے کی تعلیم بچوں کو دینا. کہ ایک صحیح مسلم کی روایت میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جاریہ سے, جاریہ کہتے ہیں اس لڑکی کو جس کی عمر 10 سال سے کم ہو, اور غلام عربی زبان میں اس لڑکوں کو کہتے ہیں جس کی عمر 10 سال سے کم ہو. تو جاریہ کو بلایا, قصہ مشہور ہے, اور یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ مومنہ ہے کہ نہیں اس جاریہ سے 2 سوال کیے. پہلا سوال, این اللہ, اور دوسرا سوال, میں کون ہوں. جس نے یہ دو چیز سمجھ لی وہ مومن ہے, اور جس نے دو چیز نہیں سمجھے یا نہیں سمجھ سکتا, ابھی بھی نہیں سمجھ سکتا, تو اپنے ایمان کو دیکھے کہ اس کے دل میں ایمان کتنا ہے. تو اس جاریہ نے, کم سن لڑکی نے, پہلا سوال کا جواب دیا, این اللہ, اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ آسمان کی طرف دیکھے, اللہ فی السماء, اللہ تعالیٰ آسمانوں پر ہے. میں کون ہوں؟ انت رسول اللہ, تو اللہ تعالیٰ کا پیارا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اعتقها فانها مؤمنہ, اسے آزاد کر دو, یہ مومن ہے, یہ مومن کی نشانی ہے. آج آپ کسی سے بھی پوچھیں, انڈیا, پاکستان, ہمارے معاشرے میں اللہ تعالیٰ کہاں ہے, اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے, جواب یہی ملتا ہے, اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. کیوں؟ بچپن سے یہ ماحول ملا ہے اس شخص کو کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. میرے بھائی, اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے, یہ صوفیت ہے, یہ عقیدہ جو ہے یہ وہ عقیدہ نہیں ہے جس کی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو دی. ایک جاریہ کو, جاریہ جانتے ہیں, اعرابی ہوتا ہے بدو, جو بڑا ہوتا ہے لیکن جاہل ہوتا ہے, اور جاریہ وہ بچی جو جاہل ہے, یعنی اعرابی سے بھی گئی گزری. اعرابی تو بڑے ہوتے ہیں نا, بدو تو بڑے ہوتے, سمجھ لیتے ہیں. یہ بچی جو ہے علم کے لحاظ سے زیرو ہوئی ہے, کچھ نہیں آتا اسے, لیکن یہ عقیدہ اس کے دل کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ جو خالق ہے, جو مالک ہے, جو تدبیر کرنے والی ذات ہے, وہ زمینوں پہ نہیں ہے, وہ ہر جگہ پہ نہیں ہے, وہ سب سے بلند جگہ پہ ہے, اور سب سے بلند جگہ ہے عرش, اور عرش کے اوپر ہے وہ رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی. جس نے اس عقیدہ کو اچھی طرح سمجھ لیا تو الحمدللہ اس کا عقیدہ بہتر ہے. جو ابھی بھی اس عقیدے کے شک میں ہے, بعض لوگ کہتے ہیں یار سوال کرتے کیوں ہو تم لوگوں سے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کر سکتے ہیں, ہم نہیں کر سکتے. اس زمانے میں تو یہ عقیدہ تھا بھی نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے, تب بھی سوال کیا. آج تو یہ عقیدے بچوں کے دلوں میں بسے ہوئے ہیں, بڑوں کے دلوں میں بسے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. تو کیا ان کو تعلیم نہ دی جائے, ان کو حق بات سے محروم کیا جائے؟ کس لیے؟ اس لیے کہ فلاں عالم کا قول ہے یا فلاں امام کا قول ہے؟ اللہ کی قسم, قیامت کے دن یہ نہیں سوال کیا جائے گا کہ فلاں عالم کو کیا جواب دیا یا فلاں امام کو کیا جواب دیا. سوال یہ ہوگا, ماذا اجبتم المرسلین, تم لوگوں نے رسولوں کو کیا جواب دیا, جب ہمیں علم ہی نہیں رسول کیا لے کے آئے ہیں, رسول کیا عقیدہ لے کے آئے ہیں؟ رسول یہ عقیدہ لے کے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے, یا یہ عقیدہ لے کے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں پر, عرش پر ہے, کما یلیق بجلالہ سبحانہ و تعالی, انسانوں کی طرح نہیں. میں اس وقت اوپر جگہ پہ بیٹھا ہوں تو میں آپ لوگوں سے اونچا ہوں. اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے, کیفیت نہیں جانتے کیسے, کس طریقے سے اوپر ہے اللہ اعلم کیسے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا, الرحمن علی العرش استوى, اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بلند ہے, اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی صفات بھی بلند ہے. اس کا علم ہمیں نہیں ہے کہ کیفیت کیسی ہے. آٹھواں اصل ہے, اس اصل کے بعد بچوں کو دیگر ارکان اسلام کی تعلیم دینا. کلمہ شہادت, ارکان اسلام 5 ہے, کلمہ شہادت اس کی تعلیم دے چکے, سب سے پہلا حق ہے کہ بچوں کو تعلیم دیجیے کلمہ شہادت کی اور صحیح عقیدے کی, اور اس کے بعد جو باقی ارکان اسلام ہیں, نماز, زکوٰۃ, روزہ اور حج, بچوں کو تعلیم دینا. اور کس طریقے سے؟ صرف یہ نہیں کہنا بچے اٹھو جا کے نماز پڑھو, نہیں, عملاً دکھا کے بچوں کو نماز کیسی پڑھنی ہے. یہ کافی نہیں کہ اٹھو نماز پڑھو, بلکہ یہ ضروری ہے کہ کیسے نماز پڑھو. اور یہی مشکل ہمارے معاشرے میں آج آپ دیکھیں, ہم نماز پڑھنے والے تو موجود ہیں لیکن صحیح نماز پڑھنے والے کتنے ہیں آپ گن سکتے ہیں؟ نماز نبوی کا کیا طریقہ ہے؟ ہم نے وہ نماز پڑھی جیسے ہمارے والدین پڑھتے تھے، بچپن سے ہم وہی پڑھتے آئے ہیں، کبھی ایک مرتبہ اس بھی سوال نہیں کیا کہ اے میرے والد کہ یہی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. ہمارے والد نے کس سے سیکھی؟ اپنے والد سے، انہوں نے اپنے والد سے. تو یہ ایک وراثت کی طرح ایک طریقہ چلا رہا ہے. جب ہم نے دیکھا کہ نماز کا طریقہ جو ہم پڑھتے ہیں اس میں تھوڑا سا فرق ہے، یہ لوگ کسی اور طریقے سے نماز پڑھتے ہیں، تب تو عجیب سا لگا. پھر جا کے پوچھا، پھر وہی جواب ملا، نہیں یہ لوگ فتنہ پیدا کرنے والے ہیں، یہ لوگ وہاں بھی ان کو چھوڑیں، یہی نماز کا طریقہ صحیح ہے. ارے ان کی سنیں تو صحیح، جو نماز کا طریقہ یہ بیان کر رہے ہیں کہیں یہ تو نہیں کہ یہی طریقہ صحیح ہو. ارے ہمارے باپ دادا کے غلط پڑھتے تھے، میرے بھی جو باپ دادا کرتے تھے وہ چلے گئے. تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ. وہ امت گزر گئی ہے، انہوں نے اپنا جواب خود دینا ہے، لیکن تو نے اپنا جواب دینا ہے، تو نے کیا کیا ہے. آپ سے ان کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا، آپ سے تیرے بارے میں سوال کیا جائے گا. ان کو علم نہیں ہوگا، آپ کو تو علم ہو گیا ہے کہ صحیح طریقہ کیا ہے، کیوں نہیں اپناتے، وجہ کیا ہے؟ اگر ہم بڑوں کی سوچ کو تبدیل نہیں کر سکتے، اور بہت مشکل ہے کسی بڑے کی سوچ تبدیل کرنا، لیکن اپنے بچوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے صحیح تعلیم دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے ہیں؟ کیا مشکل ہے؟ بچوں کو نماز کا طریقہ، نبوی طریقہ کیا ہے بچوں کو بتاؤ، طہارت کا طریقہ کیسا ہے عملاً دکھاؤ. بچے ابھی وضو کرتے، وضو کرنے کا طریقہ نہیں آتا، بڑوں کو طریقہ نہیں آتا، پریشان ہو جاتے ہیں، بس ساتھ میں دیکھتے ہیں کیسے کر ویسے کر لیتے ہیں. اور اسی طریقے سے جب عمرے کے لیے جاؤ تو بچوں کو یہ سمجھاؤ، اسے کعبہ کہتے ہیں، یہ ہم کر رہے ہیں اسے طواف کہتے ہیں، یہ مسعی ہے یہاں پہ سعی ہوتی ہے، احرام کیا ہوتا ہے. بچوں کو بچپن سے بتاؤ، اسے پتہ ہونا چاہیے. یاد رکھیں، بعض اوقات بچہ سوال نہیں کرتا، بچہ صرف دیکھتا ہے، اور اس کی میموری کے اندر یہ بات فیڈ ہو جاتی ہے، اور ہو سکتا ہے کبھی زندگی ساری ظاہر نہ ہو سکے. اس کے اندر جب یہ بات فٹ ہو جائے، اس نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ نے کیسے طواف کیا ہے، آپ نے حرم کے اندر کیا کیا حرکت کی ہے، اس نے دیکھا ہے، اور وہ وہی کرے گا جو آپ نے کیا ہے. اگر آپ نے عمرہ کیا ہے جہالت کی بنیاد پر، بغیر کسی سے سوال کیے، تو آپ کا بیٹا بھی اسی طریقے سے عمرہ کرے گا، کسی سے پوچھے گا بھی نہیں، وہ آپ سے بھی نہیں پوچھے گا. میرے بھائیو، بچے بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس نعمت کو ضائع نہ ہونا، اس نعمت کو ضائع نہ کر دینا. جسے میں نے پہلے خطبے میں بیان کیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے اللہ تعالیٰ رعیہ دے، ایسے لوگ دے جو اس کے ماتحت ہوں، پھر وہ ایسی حالت میں اس دنیا سے چلا جائے اور مر جائے کہ ان کو ضائع کر کے جائے پیچھے، تو وہ جنت کی خوشبو نہیں پا سکتا. یہ جیسے کہ بڑی نعمت ہے، ویسے کہ بڑی ذمہ داری کا کام بھی ہے، بڑی ذمہ داری ہم سب کے اوپر. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ہم اپنے بچوں کو بہترین طریقے سے تربیت کر سکیں. اور ایک چھوٹی سی مثال میں دیتا ہوں، اس پہ اپنی بات ختم کرتا ہوں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بڑے امام گزرے ہیں. امام کیسے بنے جانتے ہیں؟ یتیم تھے، والد تھا نہیں، ان کی والدہ نے اسے وہ تعلیم دی، ان نبوی اصول پر ان کی تربیت کی جو اس دنیا کے بڑے اماموں میں آج ان کا نام شمار ہوتا ہے، تا قیامت ہوتا رہے گا. چار سال پانچ سال کی عمر تھی، بچے کو اٹھاتی ہیں، پانچ سال کی عمر میں بچہ کیا سمجھتا ہے بیچارہ. ہمارے بچے تو ابھی فیڈر پہ تھے پانچ سالوں میں، اللہ تعالیٰ رحم کرے ہم سب پہ. پانچ سال کی عمر میں بچے کو رات کو آخری پہر میں جگاتی، رات کو آخری وقت میں، سردیوں میں پانی گرم کرتی، لکڑیاں جلا جلا کر، بس لکڑیاں اکٹھی کر کے پانی گرم کرتی، خود وضو کرتی، بچوں کو وضو کرواتی، خود صلاۃ اللیل پڑھتی، بچوں کو صلاۃ اللیل پڑھواتی. فجر کی اذان ہو جاتی، بچے کے ہاتھ پکڑ کے، انگلی پکڑ کے مسجد کے اندر لے جاتی، اور خود باہر بیٹھ جاتی مسجد کے دروازے کے اوپر، بچے کا انتظار کرتی، جب نماز ختم ہو جاتی بچے کا ہاتھ پکڑ کے گھر کے اندر لے کے جاتی. آج مسجد کے باہر کون بیٹھتی ہیں؟ مانگنے والی بیٹھتی ہیں. اس عورت نے اپنے رب سے ایک چیز مانگی، میرے بیٹے کو ہدایت دے دے میرے رب، عمل بھی کیا ہے، اور مسجد کے باہر جا کے بیٹھتی تھی شدید سردیوں میں، اور جو ہی نماز ختم ہوتی بچے کا ہاتھ پکڑ کے گھر کی طرف لے کے جاتی. اس بچے نے وہ تربیت حاصل کی، وہ عظیم ماں ہے. آج ہمیں بھی ایسی ماؤں کی اشد ضرورت ہے، آج ہمیں بھی ایسی عورتوں کی اشد ضرورت ہے. اس امت کو اگر ہم نے ذلت سے نکالنا ہے تو بچوں کی تربیت ایک طریقہ ہے، ان طریقوں میں سے جو میں نے پہلے بھی بیان کیے ہیں کہ امت کا بڑھتی ذلت سے نجات کا کیا علاج ہے. ایک میں نے بات بیان کی تھی کہ بچوں کی تربیت، اور بچوں کی تربیت اکیلے آپ نہیں کر سکتے، اکیلے میں نہیں کر سکتا. اچھی ماں کو ہونا بہت ضروری ہے، اور مائیں جو تربیت بچوں کی کرتی ہیں وہ ہم لوگ نہیں کر سکتے. عباد اللہ، ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى آله وصحبه اجمعين ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابه اجمعين وعن التابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاة امورنا ولا تجعل ولايتنا الا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا ارحم الراحمين اللهم انصر اخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان اللهم انصر اخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان اللهم انصر اخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان اللهم ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مبتلا الا عافيته ولا مريضا الا شفيته ولا ميتا الا رحمته برحمتك يا ارحم الراحمين عباد الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون